रोशनी ऐसी फैलाई दूर कर दी रात, काम ऐसे कर दिए मिसाली शख्सियात।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ تعالیٰ کے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، ایک مرتبہ پھر مثالی شخصیات کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جس پرسنالٹی کو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس نے اپنی خدادار صلاحیتوں کے ساتھ اپنے ملک کے حالات کا تجزیہ کیا اور مسلمانوں کی اسلامی شرعی حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بات کریں گے ایک عظیم علمی روحانی شخصیت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں۔ ناظرین کرام، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے صغیر میں ایک عظیم علمی شخصیت ہیں۔ آپ علیہ رحمہ 1703 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ خود ایک عظیم علمی شخصیت تھے۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بزرگ جن کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مبارک کی خوشی منایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس ظاہری طور پر اتنے اسباب نہیں تھے، کچھ رقم ان کے پاس تھی، تو انہوں نے اس رقم سے کچھ چنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی ان گھڑیوں کو بیان کیا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ کے معجزات کو بیان کیا، دعا مانگی اور ان چنوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ ہستی جن کے بارے میں یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ خود شاہ صاحب کی زندگی میں بھی میلاد شریف سے محبت کا اظہار یوں ملتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فیوز الحرمین میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ 12 ربیع الاول شریف میں مکہ شریف حاضر تھا، اس مقام پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کا ذکر ہو رہا تھا، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا جا رہا تھا، میں نے محسوس کیا کہ جیسے وہاں پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ وہ فرشتے تھے جو ایسی محفلوں میں اترا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف منانے کی بھی کیسی برکتیں اور بہاریں ہیں، اور کیا اعتقاد ہوتا تھا ہمارے اسلاف کا، اور کیا محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہی شاہ صاحب جن کا آپ ذکر خیر سن رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ 10 سال تک معقولات منقولات، یعنی جو اس وقت علوم رائج تھے، دینی جو مدارس میں پڑھائے جاتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، ان کو بھی حاصل کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ علم ہیئت، علم فلسفہ، علم ریاضی، ان کو بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل فرمایا۔ 17 سال کی عمر تھی کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد جو والد گرامی کا قائم کردہ مدرسہ تھا، مدرسہ رحیمیہ، یہ آپ کے سپرد کر دیا گیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے حسن انتظام کے ساتھ نہ صرف اس کو آگے بڑھایا، اس کو پروان چڑھایا، درس و تدریس کو قائم رکھا، بلکہ اس کو اور چار چاند لگا دیے. 12 سال تک آپ رحمت اللہ علیہ تعلیم دیتے رہے، پھر حج کا ارادہ فرمایا اور حج کے بعد واپس آئے اور اگین تدریس کا سلسلہ بھی کچھ دیر کے لیے قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی رشد و ہدایت کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، اور کچھ شاندار کارنامے اور کچھ خاص ایسی خدمات آپ رحمت اللہ علیہ نے سر انجام دی کہ جنہوں نے آپ کا نام روشن کر دیا. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی انہی کچھ خدمات کے بارے میں سنیں گے. ناظرین کرام، شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک بڑا زبردست کارنامہ ترجمہ قرآن کا ہے. جی ہاں، اس وقت غیر منقسم ہندوستان میں فارسی سرکاری زبان سمجھی جاتی تھی، پرشین جسے کہتے ہیں، یہ رائج تھی. لوگوں کو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم بتانے کے لیے، اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو عربی کے ساتھ ساتھ جو وہاں رائج زبان ہے اس میں لوگوں کی تربیت کی جائے. چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے فارسی زبان میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا، جسے شہرت بھی حاصل ہوئی اور لوگ یوں قرآن پاک کی طرف مائل بھی ہوئے. آپ رحمت اللہ علیہ کا ایک اور کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الرحمہ نے جس طرح قرآن پاک کے ترجمے کی طرف توجہ فرمائی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بطور خاص اسپیشلی کتب احادیث کو بھی درس میں شامل کیا. یہ پہلے بھی درس میں شامل تھی، لیکن آپ علیہ الرحمہ نے خصوصیت کے ساتھ جو کتب ستہ مشہور کتابیں، احادیث طیبہ کی 6 مشہور کتابیں جو ہیں، ان کو آپ نے اپنے درس میں شامل کیا، تاکہ لوگ علم فقہ جو اسی قرآن اور حدیث سے بنایا گیا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے کہ لوگوں کو عمل کرنا آسان ہو جائے، ہمارے علماء اسلام نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے لگا دیں، فقہ کو مرتب کیا، لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے، اس پرپس کے لیے علماء نے قرآن اور حدیث طیبہ کے مجموعے سے مسائل شرعیہ نکالے اور لوگوں کے سامنے بیان کر دیا. اب ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ لوگ جہاں مسائل سیکھنا چاہتے ہیں وہاں ان کے دلائل سے بھی آگاہی چاہتے ہیں. لہذا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کے ترجمے کے ذریعے لوگوں کو اس طرف مائل کیا اور احادیث طیبہ کو درس میں شامل کر کے اس طرف توجہ دلائی کہ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ وہ شرعی مسائل کا ماخذ، اس کا بیسک سورس اگر وہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہو جائے. ناظرین کرام، شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ وہ زمانہ تھا جہاں اسلامی سلطنت بڑے صغیر میں زوال پذیر تھی، مغلیہ خاندان اپنی آخری عمر گزار رہا تھا. حالات اس طرح کے تھے کہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 11 حکمران بدلتے دیکھے. جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگوں کے معاملات، لوگوں کی معاشیات اور لوگوں کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے، جب کھانے کو نہ ملے، جب تحفظ نہ ہو، جب شیلٹر نہ ہو، تو پھر معاشرہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے، افراتفری کا شکار ہو جاتا ہے. کچھ ایسا ہی منظر اس وقت ہندوستان کا نظر آ رہا تھا. ایسے دور میں شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے آنکھ کھولی، اپنے ارد گرد مسلمانوں کو اور لوگوں کو اپنے رزق کے لیے، اپنے معاشی مسائل کے لیے، اپنی دیگر سہولیات کے لیے بے چین پایا. لوگ راہ نہ پاتے تھے کہ کس طرح کہ ان کے ان مسائل کا حل ہو. ایک ایسا شخص جس کے دل میں امت کا درد ہوتا ہے، وہ ایسے حالات کو دیکھ کر چپ نہیں بیٹھ سکتا، وہ اپنی طرف سے، اپنے اینڈ سے، اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکوں۔ یہی مسلمان کا طریقہ ہے، مسلمان کا شعار ہے کہ اس سے جس قدر ہو سکتا ہے وہ دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھا، لوگ پریشان ہیں، تو آپ علیہ الرحمہ نے اللہ نے جو آپ کو صلاحیتیں دی تھیں ان کا استعمال فرمایا اور لوگوں کی علمی، عملی اور معاشرتی حوالے سے اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم کے ذریعے مسلمانوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ آپ علیہ الرحمہ نے اپنے قلم کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرمایا۔ وہ موضوعات جن کی لوگوں کو ضرورت تھی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لوگوں کی اس بارے میں رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ الرحمہ کے دور میں صورتحال اس طرح کی بنی ہوئی تھی کہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے تھے، اقلیت پسندی، نیشنلزم کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگ اپنی عقل کے ترازو میں دین اسلام کو تول رہے تھے، جو بات عقل میں آئی اس کو مان لیا اور جس کو عقل ایکسیپٹ نہ کرے، جو عقل میں ان کی عقل میں نہ آئے اس کو وہ ڈینائی کرنے والے بنتے جا رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں شاہ صاحب نے قلم اٹھایا، ایک شاندار کتاب لکھی۔ آپ علیہ الرحمہ کی یہ کتاب جس کا نام آپ نے رکھا حجت اللہ البالغہ، زبردست اپنے موضوع پر کتاب، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسلام اور اسلام کی خصوصیات کو نہ صرف نقلی دلائل، یعنی نہ صرف قرآن و حدیث کے دلائل سے اس کو واضح کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی دلائل سے اسلام اور اسلامی خصوصیات کو ثابت فرمایا۔ اس کتاب کے صرف اگر موضوعات پڑھ لیے جائیں، انڈیکس پڑھ لیا جائے، فہرست کو دیکھ لیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب کتنی زبردست اور اپنے موضوع پر کیسی بہترین تالیف ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے توحید، رسالت، قیامت کے بعد اٹھنے کے معاملات، پہلے والے ادیان، دین اسلام سے ان کا معاملہ، کچھ ادیان کے کچھ باتیں منسوخ ہونے کی وجوہات، اس طرح کے موضوعات کو آپ نے ڈسکس کیا، لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو زمانے میں بڑی پذیرائی ملی، نہ صرف اس زمانے میں بلکہ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب اپنے موضوع پر ایک زبردست تالیف سمجھی جاتی ہے، جس میں آپ نے عقائد کے ساتھ ساتھ جو اعمال ہیں ان کے اسرار، ان کے عقلی دلائل، عقلی فوائد، ان کو بھی ذکر فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور زبردست کتاب تالیف فرمائی، جس کا نام آپ نے رکھا ازالۃ الخفا، ایسی کتاب جو پوشیدگی کو زائل کر دینے والی ہے اور حق کو واضح کر دینے والی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کتاب اور حجت اللہ البالغہ اور دیگر کتب میں آپ علیہ الرحمہ نے اسلامی ریاست کے کچھ ایلیمنٹس، کچھ عناصر کو بیان فرمایا۔ یہاں یہ بات بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس دور میں ہیں وہ دور بظاہر مسلمانوں کے لیے قسم پرسی کا دور ہے۔ مسلمان عملی حوالے سے بہت پیچھے جا چکے ہیں، مغلوب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے حالات میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ویژن، آپ کا ذہن اور آپ کی سوچ کی بلندی دیکھیے کہ آپ اس وقت جب کہ حالات دیگر گوں ہوتے جا رہے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسلامی ریاست اور اسلامی ریاست جن چیزوں پر قائم ہوتی ہے، اسلامی ریاست جن پر کھڑی ہوتی ہے، جن ایلیمنٹس پر کھڑی ہوتی ہے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اگر ہم اسلامی ریاست کے ایک پہلو کو یہاں آپ کے سامنے بیان کریں، انشاءاللہ ہم آج اس کتاب میں سے، آپ کی تصنیفات میں سے ایک پہلو پہلے ڈسکس کریں گے، وہ ہے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور معیشت کا نظام۔ جی ہاں، ہمارے علماء کرام جہاں معاشرے کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء لوگوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ دنیا میں اگر جینا ہے تو اس کے تقاضے اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی فریضہ کو بڑے اچھے انداز کے ساتھ سر انجام دیا، کتابوں میں اس بات کو پروف کیا اور خصوصیات بیان فرمائی کہ ایک اسلامی ریاست میں معیشت کا نظام کیسے ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، انسانی معیشت میں پیشے پروفیشنز بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ملک میں اگر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو اچھے پروفیشنز، اچھے پیشے اختیار کریں گے، تو جو اس سے انکم حاصل ہوگی، جہاں ان کا اپنا ذاتی فائدہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کی معیشت بھی مضبوط ہوتی چلی جائے گی۔ آج کی اس دنیا میں ہر ذی شعور اس کی اہمیت سے واقف ہے، لیکن آج سے کچھ صدیاں پہلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے کے حساب سے پیشوں کو باقاعدہ بیان فرمایا اور ان کی تقسیم کی، اور اس میں اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا کہ کون سا پیشہ ضروری ہے، کون سا پیشہ دوسرے درجے میں آتا ہے، کون سا پیشہ بعد والے درجے میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ رحمہ کی ان تحریرات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ علیہ رحمہ نے جو پیشے لوگوں نے اختیار کیے، جو پروفیشنز لوگوں نے اپنائے، لوگ جو کام کاج کرتے ہیں، ان کو آپ نے تین حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ پہلا وہ پیشے جو انسان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، جیسے لباس کا شعبہ ہے، ظاہر ہے انسان نے لباس پہننا ہے، کھانے کا شعبہ ہے، کھانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، تو یہ پیشے بھی ہیں۔ دوسری کیٹیگری آپ نے ان پیشوں کی بنائی جو بنیادی ضرورتیں تو نہیں ہیں، بیسک نیسیسٹیز تو نہیں ہیں، لیکن ان بیسک نیسیسٹیز کو فیسلٹیٹ کرتی ہیں، ان کو سہولت فراہم کرتی ہیں، ان کو آپ نے سیکنڈ کیٹیگری میں رکھا۔ آپ علی رحمہ نے تیسری کیٹیگری میں ان پیشوں کو رکھا جو محض عیش و عشرت کے لیے، تفریح کے لیے اور دیگر دلچسپیوں کے لیے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ جن کا مقصد صرف لوگوں کو خوش کرنا ہے، ان کا بظاہر تعلق نہ ہی بنیادی ضروریات سے ہے اور نہ ہی بنیادی ضروریات کے لیے یہ معاون ثابت ہوتی ہیں۔ ان پیشوں کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد شاہ صاحب ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں سے ایک ہے زراعت، صنعت اور تجارت۔ زراعت چونکہ ہندوستان کا موسٹلی ایریا جو ہے وہ ایگریکلچرل ہے، زراعت سے وابستہ ہے، لہٰذا آپ علیہ رحمٰ نے اس اعتبار سے اپنے ایریا کے حساب سے ان پیشوں اور اس کے متعلقات کو بیان فرمایا کہ اس میں پہلا زراعت ہے۔ زراعت کھیتی باڑی سے ہم کہتے ہیں، لوگ اس کے ذریعے غلہ، گندم، چاول اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات کھانے کو پورا کرتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حالت یہ ہو کہ ملک کی آبادی کا انحصار زمین پر ہو اور لوگ ادھر ادھر کے پیشوں میں بزی ہو جائیں، زراعت پر توجہ نہ دیں، تو اس سے ملکی حالت خراب ہو جائے گی اور خود زرعی زندگی اور اس سے متعلق پیشوں کے لوگ بھی متاثر ہوں گے۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ جب زمینیں آباد نہیں کی جائیں گی، جب ان کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی، تو رزلٹ کیا ہوگا کہ پھر اس ملک میں، اس ایریا میں خوراک، غلہ، فوڈ کی کمی ہو جائے گی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ زرعی ملک میں اکثر لوگوں کی زراعت کی طرف توجہ ہو اور زراعت کے پیشے کو غذا کی طرح اہم سمجھا جائے، تاکہ زیادہ غلہ پیدا ہو، جب غلہ زیادہ ہوگا، پروڈکٹ زیادہ ہوگی، تو وہ سستی بھی ہوگی اور عام انسان کی پہنچ میں بھی ہوگی۔ زراعت کے بعد اگلا سٹیپ شاہ صاحب نے صنعت اور تجارت کو سیکنڈ سیب میں رکھا، آپ اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جب تک یہ نہ ہو تو بیسک نیسیسٹیز بنیادی ضرورتیں بھی حاصل نہ ہو سکیں گی۔ چنانچہ جو لوگ دستکاری اور تجارت میں معاملت کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں وہ انسانوں کی بنیادی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، گویا وہ بھی یعنی جو صنعت میں ہیں تجارت میں ہیں یہ لوگ بھی لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے والے پیشے کہلائیں گے۔ غلہ ہے، اب غلہ جس کسان نے اگایا ہے اس سے غلہ لے کر مارکیٹ میں لے کر جانا یہ تجارت کے شعبے کے تحت آ گیا، اور پھر اس غلے کو آگے کھانے کے قابل بنانا، اس کو غذا کے قابل بنانا، اس کے دوران کتنی صنعتیں اس میں شامل ہوگی تب یہ جا کر کھانے کے قابل ہوگا، تو ایک چین بن جائے گی مختلف پروفیشنز کی، مختلف پیشوں کی۔ اس طرح شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان پیشوں کی ترتیب کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ان بنیادی پیشوں کو بیان کرنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ ان پیشوں کو بیان فرمایا کہ جو براہ راست دولت تو پیدا نہیں کرتے لیکن دولت کی پیدائش میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اس میں مذہبی تعلیم کے ادارے بھی شامل ہیں، ان کی بدولت عملی اور فکری طور پر انسان بہتر بنتا ہے۔ جو سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جیسے دیگر شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ ہے، انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، آج کے دور میں کمپیوٹر کا جو شعبہ ہے، اس طرح دیگر جو دیگر چیزیں ہیں، شاہ صاحب علیہ رحمہ ان کو بیان فرماتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر ان کا ہے اور اس سے بھی لوگوں کو وابستہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے بھی انسان کی بہتری ہو سکے۔ فوکس وہی چیز ہے، فوکس ہے لوگوں کی بھلائی، لوگوں کا بھلا چاہنا، اور اس کے لیے تقسیم کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد شاہ صاحب نے دیگر ان پیشوں کو بھی بیان کیا کہ جن کا مقصد جسٹ لوگوں کو سہولیات دینا ہے، لوگوں کو یوں کہہ لیجئے کہ لوگوں کو اس سے صرف تن آسانی حاصل ہوگی۔ شاہ صاحب اپنا نظریہ اور اپنا انڈیا یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لاسٹ کیٹیگری ہے جس میں لوگوں کو جسٹ سہولت ملتی ہے، لوگ لگژریز کے عادی ہو جاتے ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تمام تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین کس طرح سوچا کرتے تھے اور کس طرح سوچ کر وہ معاشرے کی بہتری میں اپنا رول پلے کرتے تھے۔ ظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جتنی گفتگو ہوئی ہے اس کا تعلق تو کسی ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہونا چاہیے کہ جو بظاہر مذہبی نہ ہو، لیکن چونکہ مذہب کی تعلیمات ہی یہی ہیں، لہٰذا ہمارے اسلاف نے جہاں لوگوں کی رہنمائی دینی اعتبار سے کی ہے وہاں اس اعتبار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے، اور یہی ہمارے سلسلے کا فوکس ہے کہ ہم اپنی شخصیات کے کچھ وہ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن میں بطور خاص لوگوں کی بھلائی کے امور کی طرف توجہ دی گئی ہو، فلاح عامہ کی طرف توجہ دی گئی ہو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتابوں میں ان پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہے، اس لیے ہم نے وہ آج آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم بات کرتے ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات کی روشنی میں ایک اسلامی ملک کے لیے کون سے شعبہ جات ضروری ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹس ضروری ہیں، کون سے محکمے ضروری ہیں۔ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں جو باتیں بیان کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عدالتی نظام، دفاعی نظام، پولیس کا نظام، احتساب کا محکمہ، معیشت کا محکمہ، یہ تمام قائم ہونے چاہیے اور ان پر ایسے لوگ فائز ہونے چاہیے کہ جو خوف خدا رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملے کی، اپنے محکمے کی صلاحیت اور اہلیت بھی رکھتے ہوں۔ اگر ان کے اندر اہلیت نہیں ہے تو ایسے لوگوں کو اس محکمے میں اپوائنٹ کرنا، ان کا وہاں تقرر کرنا نہ صرف اس محکمے کے ساتھ زیادتی ہوگی بلکہ اسلامی ریاست کے ساتھ بھی ناانصافی کہلائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دفاعی نظام، دفاعی محکمے پر بڑا زور دیا اور مسلمانوں کس طرف متوجہ کرنا چاہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جدید جو سورسز ہیں، ٹیکنالوجی ہے، اس کا بھی استعمال کریں، اس کو بھی سیکھیں، اس میں آگے آئیں۔ آپ علیہ رحمہ نے جہاں محکموں کی طرف توجہ دلائی، اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب نے شعبہ تبلیغ و ارشاد کے بھی قائم کرنے کا حکم فرمایا۔ ظاہر ہے انسانی نفسیات ہے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کسی کام کی جس ترغیب دلائی جائے، اس کی فضیلت بیان کی جائے، اس کا بینیفٹ بتایا جائے تو لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں، لوگ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اس بات کی طرف لانے کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو دلائل دینے پڑتے ہیں۔ تو اس کے لیے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت میں ایک ایسا محکمہ ہونا چاہیے، ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو ان کی عقلوں کے مطابق ان سے گفتگو کر کے سائنٹیفیکلی، لاجیکلی، دلائل کے ساتھ اس طرف لائے اور انہیں نیک کاموں کی طرف لے کر آئے، اور جو حکومت نے، جو ریاست نے ان کو کام کرنے ان کے لیے لازم قرار دیے ہیں وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور جن کاموں سے ریاست منع کر رہی ہے، جن سے روک رہی ہے کسی مصلحت کی بنا پر، ان سے وہ باز رہیں۔ شاہ صاحب نے ٹیکس کا نظریہ بھی پیش کیا کہ ٹیکس جو حکومت اسلامی لیتی ہے یا اسلامی ریاست لیتی ہے، اس کے بھی کچھ آداب ہیں، اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ بہت زیادہ جبرن زیادہ ٹیکس لینا یہ بھی روا نہیں ہے، اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، ریاست کو اپنے امور چلانے کے لیے جو ٹیکس لینے ہیں وہ بھی لوگوں کو ادا کرنے چاہیے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب نے اپنی کتاب ازالۃ الخفا میں خلافت کے تحت ریاست کی جو معاشی ذمہ داریاں ارشاد فرمائی ہیں، اس کے تین ہیڈز، تین عنوان قائم کیے جا سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک ہے کفالت عامہ، دوسرا ہے معاشی استحکام، اور تیسرا ہے تقسیم دولت کے تفاوت کو کم کرنا۔ کفالت عامہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، معاشرے کے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو خود کما نہیں سکتے، مثال کے طور پر کچھ معذور ہے، یا کوئی ایسی خواتین ہیں کہ جو بے سہارا ہیں، یا ایسے بوڑھے ہیں جو خود کمانے کے قابل نہیں رہے، یا بہت چھوٹے بچے ہیں اور ان کے سر پر کوئی سرپرستی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شاہ صاحب ریاست کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ یہ ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے لیے کفالت کا انتظام کرے اور اپنے انڈر ان کے لیے کھانے پینے اور دیگر جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کا سلسلہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام بہت ضروری ہے ایک ریاست کے لیے، آپ نے اس کو بھی ڈسکس کیا اور اس کے تقاضوں کو بیان فرمایا۔ دولت کی تقسیم کے فرق کو کم کرنے کے حوالے سے بھی شاہ صاحب نے تعلیمات دی، ایسا نہ ہو کہ امیر امیر ہوتا چلا جائے اور غریب غریب ہوتا چلا جائے، بلکہ جن کے پاس دولت ہے ان کو یہ چاہیے کہ اس میں سے کچھ غریبوں کو دے، اور جو اسلامی سسٹم ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، ان کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کیا کہ اسلام چاہتا ہی یہی ہے، کیونکہ یہ دولت جو انسان کو ملتی ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت ہے، اس کے کرم سے ہے، اس نے تقسیم کی ہے، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ لہٰذا جس کو زیادہ مال دیا گیا ہے اس کو ایک حصہ غرباء کے لیے بھی رکھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، شاہ صاحب کی تعلیمات میں سے معاشی پہلو اور ریاست کے لیے جو بنیادی ایلیمنٹس ہیں، بنیادی عناصر ہیں، ان کے بارے میں آج ہم نے کچھ سنا۔ شاہ صاحب کی پرسنالٹی، آپ کی شخصیت ایک ایسی شاندار پرسنالٹی ہے کہ جس نے بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ علیہ رحمہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اپنے زمانے کے مجدد قرار پائے اور بڑے مشہور زمانہ ہوئے، آپ کی تفسیر بڑی مشہور ہوئی، آپ علیہ رحمہ کے دیگر بیٹوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں دینی خدمات کا فریضہ سر انجام دیا۔ خاندان ولی اللہ جو ہے، اس کے بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ اثرات ہیں، اور آج سب کانٹیننٹ، نہ صرف بر صغیر بلکہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، چونکہ آپ نے عربی زبان میں لکھی ہیں، ان کی آپ کی کتابیں عرب ملک دنیا میں پہنچی، دنیا بھر میں پھیلی، اور لوگ آپ کے کام سے متعارف ہیں. اللہ کریم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کی خیر خواہی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
روشنی ایسی پھیلائی دور کر دی رات، کام ایسے کر دیے مثالی شخصیات.